وہ بزرگ وہ اللہ والے اٹھے استنجا کیا, استنجا کر کے وضو فرمانے لگے. آسمان سے آواز آئی کہ نہ تیرا اٹھنا قبول اور نہ تیرا وضو قبول اور نہ تیری نماز قبول, تیرا کچھ قبول نہیں. چت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اپنے کام میں لگے رہے. اگلے روز بھی ایسے ہی ہوا اور اسی دوران آواز آئی, وہ اپنے کام میں لگے رہے. پھر تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا تو وہ جو خادم تھا, خادم نے کہا کہ جب آپ کا کچھ قبول نہیں ہے اٹھنا اور یہ تہجد پڑھنا وضو کرنا, تو آپ کاہے کو اتنی محنت کرتے ہیں؟ تو کر اٹھنے کی جو سنت ہے, پہلی سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں, ہتھیلی کو ایسے ہتھیلی سے آنکھوں کو رگڑ کر پھر دونوں چہرے پر دونوں ہاتھوں کو مل لیں, نیند کا خمار ٹوٹ جائے. یہ سو کر اٹھنے کی سنت ہے. دعا بھی پڑھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا, یعنی نیند کو موت سے تعبیر کیا. کیونکہ جس طرح انسان موت آئے گی تو بے خبر, دنیا سے رابطہ ختم, نیند کا بھی یہی عالم ہے. انسان کو نیند آتی ہے تو اب سب ختم معاملہ, کچھ ہوش نہیں ہے, مثل مردے کے ہیں. اس لیے ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ النوم اخو الموت, کہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے. سامنے بیٹھو نا, تھوڑا ایسے کیوں چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو, آگے بھی بیٹھو. دور سے آئے ہو اور اصول کام کرو. تو النوم اخو الموت, موت کا بھائی ہے. کیا؟ نیند. نیند موت کا بھائی ہے, اس لیے اس کو ایک تعبیر کیا. اور اس کے اندر بعثت کی بھی ایک دلیل موجود ہے کہ جس طرح سے سونے والا, جاگنا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا, جاگنا سونے والے کے اختیار میں نہیں ہے. تعالیٰ نے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب چیز عطا فرمائی. حضرت کے چونکہ اسفار بہت ہوتے تھے تو اگر ریل گاڑی آنے میں 5 منٹ کا وقت ہے, 5 منٹ باقی ہے, تو حضرت 5 منٹ کے لیے سو جاتے تھے. آگے جگہ ہے نا اس کو, عمیر آ رہے. اچھا, تو ایسا اختیار کے 5 منٹ کے لیے حضرت سو جاتے تھے, اپنا کام پورا کرتے اور 5 منٹ کی نیند فرما لیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عجیب چیز عطا فرمائی. ایسا لگتا تھا کہ اختیار میں نہیں. اور ٹھیک, الارم نہیں, بغیر الارم 5 منٹ بعد اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. اور سونا بھی ایسے ہی کہ بس سر رکھا انہوں سو گئے. سبحان اللہ. اور اٹھنا ایسا کہ جتنے منٹ میں اٹھنا ہے بغیر الارم کے اٹھ گئے, گویا اندر ہی سسٹم لگا ہوا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو میرے دادا پیر بھی ہوتے ہیں, تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی نیند عجیب تھی، چلتے چلتے سو جاتے تھے. سنو گے زندگی میں کیسا عجیب، چلتے چلتے سو رہے ہیں. دیکھا کہ چلنا ہے کہ کہاں تک راستہ کلیئر ہے، بس حضرت سو جاتے تھے. عجیب، حیران ہو گیا، ایسی نیند کسی کی نہیں سنی. حضرت مدنی کی نیند عجیب، لیکن یہ بات تو اس سے بھی عجیب ہے کہ حضرت ٹھیک یہاں سے فاصلے کا اندازہ لگا ہے وہاں تک اتنے میں سو گئے اور اپنا راستہ طے ہو رہا ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے دوستوں، جس طرح سے نیند ہے اختیار میں نہیں ہے، سویا لیٹ گیا اٹھ رہا ہے اختیار میں، پتہ ہی نہیں کسی کو. لہذا اللہ تعالی نے گویا بعثت کی ایک دلیل قائم فرما دی کہ جب تم سوتے ہو تمہیں کون اٹھاتا ہے. تو جو تمہیں دنیا میں سونا یہ نیند کے مشابہ ہے اور جاگنا یہ بعثت کے مشابہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا. اس لیے دعا سکھا دی گئی، الحمدللہ الذی احیانا، کہ جس نے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد اما ماتنا، بعد مرنے کے، ہمارے مرنے کے، وہ الیہ النشور، اور پھر آخرت کی یاد دلا کہ دیکھو اسی کے پاس لوٹنا ہے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تھوڑے دن ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے لوٹ کے جانا ہے. ہم یہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، یہاں کے ہم رہائشی نہیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے. ہمیشہ ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. جنت کے رہائشی ہیں، آخرت کے، ہمیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی، فرما برداری کے اعمال کر کے ایمان کو بچا کر اپنے کرم سے یہاں سے لے جائے، ان کے کرم سے وہ ہمیں لے جائے، بس پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. ایمان کو بچا، اسی لیے تو میرے مرشد فرمایا کرتے کہ ایمان بچتا ہے تقویٰ سے. ایمان کی حفاظت چاہیے تو تقویٰ سے رہو، گناہوں سے بچو، اور تقویٰ ملے گا صحبت اہل اللہ سے، اللہ والوں کے پاس ہو، اس سے تقویٰ کی دولت ملے گی. صرف ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت بھی مل رہی ہے، یہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بھی بن رہا ہے، سبحان، یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر. واللہ کتابیں پڑھنے سے وہ بات نہیں آتی، جو صحبتوں سے دین آتا ہے، کتابوں پڑھنے سے نہیں آتا. ورنہ آج کتاب پڑھنے والے سارے کہاں ہوتے. ہماری نیند ہے، یہ نیند مثل موت کے مشابہ ہے، اور فرمایا بھی النوم وخل موت، موت کا بھائی ہے، نیند کو موت کا بھائی فرمایا. یہ انسان بے خبر ہو گیا، معلوم نہیں اٹھنا نصیب ہوگا کیا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یاد رکھنا، جس طرح سے تم سوئے، تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھ گئے، اسی طرح سے تم قبر میں تھوڑی دیر آرام کرو گے مرنے کے بعد، پھر قیامت قائم ہوگی، ہمارے پاس لوٹنا ہے. اس لوٹنے کے جو پہلی منزل ہے وہ یہ موت ہی ہے، اسٹیشن ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، میرے شیخ کے شیخ، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ قبرستان جو ہے یہ جنت کا اسٹیشن ہے. مومن کے لیے قبرستان کیا ہے؟ جنت کا اسٹیشن، پہلا اسٹیشن ہے. ایمان کو حفاظت کے ساتھ قبر میں لے جائے، مزے ہی مزے، مزے ہی مزے. بس جہاز میں سفر کرتے ہیں جو، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیں، वहीं से वीआईपी प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, उसका काउंटर अलग, फर्स्ट क्लास वालों का काउंटर भी अलग होता है। उसके बाद उनके लिए अलग से इंतजारगाह बनी है, उसका नाम है वीआईपी लाउंज। वीआईपी लाउंज में उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जो जमा कराते हैं उन सामान पर भी उसको उनको प्रायोरिटी मिलती है। क्या मतलब? जब अपनी मंजिल पर पहुंच गया और सामान उतरेगा तो इनका सामान पहले उतरेगा। सहूलियात है, प्लस ईमान को फर्स्ट क्लास बनाए, बढ़िया बेहतरीन। वो कैसे? ईमान के साथ, ईमान है ना, तकवा पर अमल करें, यानी गुनाहों को छोड़ दें। तो हम छोड़ दें फिर देखें। अब देखिए, दाढ़ी है, जो दाढ़ी रखता है उसकी इज्जत होती है, जो दाढ़ी नहीं रखता उसकी इज्जत होती है। बताओ भाई, दाढ़ी वाले की इज्जत है कितनी? रखने की बात पता चलता है और खुद इंसान को पता चलता है कि सुकून है। लेकिन गड़बड़ वाली दाढ़ी ना रखें, गाड़ी में दाढ़ी में गड़बड़ेशन ना करें। अब वो गड़बड़ क्या है? कैंची मारी जा रही है, उसको छोटा बनाया जा रहा है, ये गड़बड़ेशन है ना। एक दरख्त लगाया, अब मोतिये का दरख्त लगाया, अब उसकी फल आने का वक्त आया, फूल आने का वक्त आया, उसको काट दिया। जी सेटिंग कर रहा है, फूल निकलेगा उसमें? क्यों जना, नहीं निकलेगा ना। तो उसी तरह से अभी तो फूल अल्लाह के मोहब्बत का मिलने वाला था, एक मुट्ठी दाढ़ी पर इस जालिम ने वो काट दी शाखें। रहा जी सेटिंग कर रहा हूं, नींद जो है वो मौत के मुशाबे है, सोने वाले को खबर ही नहीं है। इसलिए उसको फरमाया नौम अखुल मौत, नींद मौत का भाई है। इस दुआ को याद करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इस दुआ को याद करें, न याद हो तो देख कर पढ़ लें, कुछ दिन में याद हो जाएगी। लेकिन ये दुआ भी पढ़े, ये भी सुनत है। एक सुनत को जिंदा करने से 100 शहीद का सवाब मिलता है। उसके बाद फिर सुन्नत ये है कि अपने दोनों हाथों को धोए, अपने दोनों हाथों को 3 मर्तबा धोना, ये सुन्नत है, पहला काम है। और उसके साथ मिसवाक भी करना, ये सुन्नत है, मिसवाक भी करें, कुल्ली करें, मिसवाक करें। 3-4 सुन्नतें जमा हुई और उस सुन्नत की बरकत से एक एक सुन्नत को 100 शहीद का सवाब। तो सबसे पहले उठकर अपने हथेली से आंखों को मलकर चेहरे पर ऐसे फेर ले और दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। याद है कुछ? याद करो, अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ये तो आसान है, उसके बाद पढ़ा अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, इसको याद कर। दुआ पढ़ ली फिर उसके बाद दोनों हाथों को 3 दफा दुआया और कुल्ली भी की, साथ में स्वाग कर ली, फिर इस्तिंजा वगैरह करें। समझे? ये सिंजे से पहले की कार्रवाई है, सिंजे की कार्रवाई अलग है, उससे पहले है। और जब वुजू करे उसके बाद इस्तिंजा करके वुजू करेगा, फिर उसके बाद उसमें मिसवाक करना अलग सुन्नत है, ये सोकर उठने की सुन्नत है, ये सुन्नत सोकर उठने की है। हो गया याद? याद हो गया? इतनी बात तो याद हो गई ना कि उठकर चेहरे पे ऐसे मलना, देखो ایسے میں نے مرشد کو حضرت کو دیکھا ایسے ہتھیلی سے ملا اور پھر چہرے پر پھیل لیا. اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو نیند کی خمار ہوتا ہے نا مستی وہ ٹوٹ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے. ایک دوسرا کام دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یہ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. دو کام ہو گئے. اور تیسرا کام کیا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں, دونوں ہاتھوں کو دھوئیں اور ساتھ میں کلی کر لیں اور مسواک کر لیں. مسواک نہیں تو انگلی سے صاف کر لیں, پھر استنجا کریں, پیشاب وغیرہ پھر کریں. یہ اس سے پہلے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یاد ہو گیا یہ؟ یہ ترتیب یاد ہو گئی نا, ترتیب یاد ہو گئی دعا بعد. اب ترتیب یاد ہو گئی, یاد ہوا ترتیب یہ ہے. اب اس کے بعد دعا بھی یاد کر لیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یہ دعا بھی یاد کر لیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. اس طرح دو آدمی مل کر مذاکرہ کر لیں تاکہ دعا یاد ہو جائے. یہ سنا رہا تھا کہ وہ جو اللہ والے اور بزرگ صبح اٹھے تو آواز آئی کہ نہ تمہارا اٹھنا قبول, نہ تمہارا وضو قبول, نہ تمہاری نماز قبول, تمہارا کچھ قبول نہیں. بزرگ اللہ والے اپنے کام میں لگے رہے. ایک دن آواز آئی, دو دن آواز آئی, تیسرے دن جو خادم تھا اس خادم نے کہا کہ جناب جب آپ کا اٹھنا قبول نہیں, آپ کا وضو قبول نہیں, آپ کا تہجد قبول نہیں, نماز قبول نہیں, تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں, کیوں اٹھتے ہیں؟ مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ رونے لگے. رو کر فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, محبوبوں کا کام ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا. محبوب کا کیا کام ہے؟ اپنے عاشق کو چھیڑنا. وہ کیا کہتے ہیں؟ محبوب کہتے ہیں جا تو میرا عاشق نہیں. محبوب کیسے کہتا ہے؟ جا تو میرا عاشق نہیں. اس سے عاشق اور جو اور زیادہ محبت سے لگ جاتا ہے. یہ چھیڑنا کام, رونے لگتا ہے اور اپنے معشوق کے لیے, اپنے محبوب کے لیے اور جان سے لگ جاتا ہے. یہ محبوبوں کا کام ہے. اور میں سچ عرض کرتا ہوں, محبت کی بات ہے کہ یہ محبوب بھی اسی عاشق کو چھیڑتا ہے جس پر اعتماد ہو. ہر ایک کو نہیں کہے گا, جس کی محبت پر اعتماد ہوتا ہے اسی کو کہہ سکتا ہے. دادا شیخ ہر کسی کو نہیں بولے گا, استاد ہر شاگرد کو کچھ نہیں بولتا, آدمی کو ہر بات نہیں کہی جاتی. یہ تو انتخاب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کہے, یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے. شیخ کا بھی اعتماد بہت بڑی چیز ہے. یعنی اللہ والے کا اپنے کسی مرید پر اعتماد ہو کہ اس کو کچھ کہہ سکے, یہ بات ہے. اور وہ اعتماد کیسا ہوتا ہے؟ چلو اس کو سنیں. تاب المعالی رحمت اللہ علیہ نقشبندی بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے اپنے وقت کے, مرید تھے. بھی کے شاہ کا نام تھا. وہ اپنے شیخ کے اتنے عاشق مرید, اتنی محبت اور خدمت کرتے تھے کہ شیخ تو شیخ, شیخ کے گھر والوں کا بھی خیال. ایک مرتبہ شیخ کی دعوت تھی 20 میل دور, تو ان کو جو اپنے حصے کا کھانا ملتا تھا بھیکے شاہ کو, ان کو ان کا اصلی نام ہم لوگ نہیں جانتے, میں نہیں جانتا کہ ان کا اصلی نام کیا ہے, لیکن مشہور ہو گئے بھیکے شاہ کے نام سے. اس کی وجہ آگے آئے گی. شیخ شاہ ابو المعالی رحمتہ اللہ علیہ کی کئی دعوت تھی, میزبان نے کھانا دیا, ان کو بھی دیا, انہوں نے اپنا کھانا بچا لیا. رات شیخ کھانا کھایا پھر آرام کے لیے رات کو لیٹ گئے تو شیخ کو سلا کے وہ کھانا لیا اور 20 میل دور شیخ کے گھر پر چل گئے. دادا شیخ کے گھر میں فاقے ہیں, وہ کھانا گھر پہنچایا کہ حضرت والا نے آپ کے لیے کھانا بھجوایا, کھانا بھجوایا اس طرح کہہ کر کھانا دیا اور پھر واپس اسی رات رات ہی رات واپس 20 میل جانا 20 میل آنا راتوں رات واپس, اور شیخ کے پاس پھر پہنچ گئے خود بھوکے رہے اور شیخ کے گھر میں کھانا پہنچایا. ہی ہوتی ہے خدمت. اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ نے کسی بات پر ناراض ہو کے ان کو نکال دیا خانقاہ سے. میرے مرشد نے جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ دیکھو واقعی اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. فرمایا کہ کوئی ہم جیسا ہو تو شیخ نکالے, چلو نکلو یہاں سے. اچھا بھائی چلو, جان چھوٹی, چلو بھائی چلو, خام خام ان کے نخرے برداشت کرو, ان کی ڈانٹ برداشت کرو, ہر وقت کی بول. اصل میں وفاداری کے آداب واقف سے واقف نہیں ہے نا ہم لوگ, آداب وفاداری. شیخ نے نکال دیا, لیکن یہ ایسے نہیں, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عاشق مرید خواجہ حضرت حسن مسعود رحمت اللہ علیہ کو نکال دیا. انہوں نے وہ کیا کیا, بستر اٹھایا اور خانقاہ کے باہر فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا. ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے میں, سوچ لو سب, اتنا سوچ لو, چلو اگر کراچی کا کوئی کمشنر ہو, ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے نا, اب تو دوبارہ سے وہی ڈپٹی کمشنر کا نظام آ گیا, تو جو ضلع کا ڈپٹی کمشنر سمجھو ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ اتنے اختیارات اس کے پاس. ڈپٹی کلیکٹر بھی ایسے ہی ہوتا تھا. یو پی کے 52 ضلع, ہندوستان کا جو صوبہ ہے یو پی اس کے 52 ضلع, اور خواجہ صاحب بھی ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈپٹی کلیکٹر جو اس ضلع کا گویا بادشاہ ہوتا ہے. عالم کیا, حکیم الامت نے نکالا تو باہر فٹ پاتھ پہ بستر ڈال دیا. خواجہ صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو نکال دیا, آپ یہاں کیوں پڑ گئے اور یہاں فٹ پاتھ پر کیوں ہے, جائیں نا آپ, آتے کیوں نہیں آپ. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ خانقاہ تو ان کی تھی, ان کا اختیار میں تھا, خانقاہ سے نکال دیا. فٹ پاتھ پر حکیم الامت کا قانون نہیں چلے گا کیونکہ حکومت کا ہے. گئے نہیں, وہیں پڑ گئے اور ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, یعنی شیخ نے نکال کے دروازہ بند کر دیا. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. در مانے دروازہ, یعنی وہ دروازہ نہیں کھولیں گے اور میں دروازہ چھوڑوں گا نہیں. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. خانقاہ سے نکالنا ان کا اختیار تھا, حکومت تھی, نکالنا ان کا اختیار تھا اور بھگانا ان کا کام تھا, اور نہ بھاگنا ہمارا کام. حکیم الامت کو شعر لکھ کر بھیجا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. یہ کیا ہوا کہ حکیم الامت نے جب یہ شعر پڑھا, مست ہو گیا. کتنا دل خوش ہوا ہوگا شعر کا کہ دیکھو کیسا عاشق ہے. یہ نہیں کہ ہم نے نکالا تو بھاگ گیا. دادا شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نے جب بھی کے شاہ رحمت اللہ علیہ کو خانقاہ سے نکال دیا, وہ ایسا نہیں کہ چلو یار چھٹی اب سلام, بلکہ خانقاہ کے چکر لگاتے رہتے تھے, روتے تھے. حد کا زمانہ آیا, چھت ٹپکنے لگی. میرے مرشد فرماتے کہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی نے شاہ صاحب سے کہا کہ बरसात का जमाना आया, घर कच्चा है, जो पहले जमाने में मकान आप कच्चे होते थे, बरसात होती थी तो टपकने लगते थे, साल के साल उसकी मुरम्मत करनी होती थी, हर साल उसकी मुरम्मत की जाती थी। अब तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को बड़े मकान दिए, पक्के पक्के, कितनी नेमतें। वरना ऐसे से मकान अपने बाप दादाओं से सुनते ना, हर साल मरम्मत। अब तो बड़ी नेमतों की फरावानी है हमारे पास, बहुत नेमत है। पहला जमाना होगा जब लोग भूखे मरते थे, आजकल तो लोग खा खा के मर रहे हैं, तो लोग खा खा के मर रहे हैं। पहले तो गोश्त हफ्तों महीनों में मिलता था, आज तो कल तो गोश्त के बगैर खाना ही नहीं खाते जनाब। सर हम लोग जो हो गए, अब नई नस्ल के लाएंगे ना, और हमारे बाद वाली तो उससे भी ज्यादा, कि गोश्त के बगैर दाल और सब्जी तो देखकर मुंह बन जाता है। हालांकि गोश्त का ज्यादा खाना ये अच्छी चीज नहीं है, रोजाना गोश्त खाना ये अच्छा काम नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, सेहत सेहत के लिए इंतहाई मुजर है रोजाना गोश्त खाना। ताक पर भी असर होता है, सेहत पर भी असर होता है। चाबुल माली रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली ने कहा कि भाई मकान कच्चा मकान है, बरसात से पानी टपक रहा है, किसी आदमी को भेजो कि वो छत बना दे, क्योंकि पहले जमाने में मुरीदीन ऐसे ही होते थे, वो शेख का हर काम करते थे, शागिर्द और मुरीद शेख के हर काम में आगे आगे। वो मकान बन रहा है तो पहले जमाने में मजदूर नहीं बुलाने पड़ते थे, बल्कि मुरीदीन खुद ही इमारत खड़ी शुरू कर देते थे, इमारत बनाना है, कमरे बनाने हैं, फर्श डालना है, दीवारें बनानी है, ये सब काम मुरीदीन करते थे, शागिर्द करते थे, दी उठानी है, ईंटें उठानी है। खुदा न खासा आजकल अगर किसी मुरीद से एक ईंट उठवा ली तो उसके तो मोशन ही बंद नहीं होंगे। आगे आ जाओ, उसके तो मोशन ही बंद नहीं होंगे। लिहाजा पहले यह आलम होता था कि शागिर्द और मुरीदीन अपने उस्ताद का, अपने शेख और पीर के काम सब करते थे, सब्जी लाना, खाना वाना, घर की जरूरियात, कोई तामीर मरम्मत वगैरह का काम हो, ये सब काम होता था। इसी तरह घरवाली ने कहा हजरत की कि भाई किसी आदमी को भेज दो, तो शेख ने फरमाया कि कोई ऐसा आदमी नहीं। तो घरवाली ने कहा ये थान का भरी पड़ी आदमियों से, ये जो सूफिया बैठे हुए मंड रहे खाना हर वक्त, सुबह शाम रोटियां, ये सूफिया जो है ना सब अर्श पे चढ़े हुए, ये सारे अर्श पर है, किसी को छत बनानी नहीं आती, ये सारे अर्श पर है, जमीन के जानते ही नहीं है, ये इनको जमीनी काम नहीं आते, ये सारे अर्शी लोग हैं। तो घरवाली ने कहा अरे भाई वो तेरा दीवाना किधर है, मुराद भी के शाही, वो दीवाना कहाँ है, उसको बुलाना। तो शेख ने फरमाया कि उसको तो मैंने खानकाह से निकाल दिया। घरवाली ने कहा आप भी अजीब है, एक आदमी काम का था उसे भी निकाल दिया। इस बात पर मैंने किस्सा शुरू किया था, वो किस्सा ये था कि शेख पर, शेख को से इतना ताल्लुक हो, उस्ताद से इतना ताल्लुक हो, शेख से इतना ताल्लुक हो कि उसको एतमाद हो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी का शरफ इनको अता फरमाया। जब मदीना शरीफ में हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कि जब आप कुबा से चले मदीना शरीफ की तरफ, जिसका पहले यसरब नाम था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है, मदीना के माने शहर के, लेकिन उसका नाम ही पड़ गया मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका क्या नाम है, मदीनतुल मुनव्वरा, यानी नूर में डूबा हुआ शहर, और نہ صرف منورہ بلکہ منورہ بھی ہے، نہ صرف نور میں ڈوبا ہوا ہے بلکہ جو جاتا ہے اس کے قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے در و دیوار، اس کے پہاڑ، اس کا چپا چپا، اس کی فضا. آپ تصور کریں، ایک دن میرے مرشد، میرے شیخ، عاشقوں کی نگاہ دیکھیے مدینہ شریف میں، آسمان کو حضرت نے ایسے سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے فرمایا اس آسمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہے. لہذا فرمایا کہ میری نگاہ آسمان کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے مل رہی ہے. اب آپ مراقبہ دیکھیے، واسطہ دیکھیے، بل واسطہ، یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تو میں نے بھی دیکھا، اب نگاہ سے نگاہ مل گئی. سبحان اللہ، کیا مراقبہ ہے. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو ہر قبیلے والا چاہتا تھا، عربوں کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے، ہمیں میزبانی کے شرف ملے. جو آپ کی اوٹری مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، فرماتے ہیں نہیں، انہا مامورہ، یہ مامورہ ہے، یہ اپنی مرضی سے بیٹھی گی، اس کو چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی تھی. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جا کر اوٹری ٹھہری، جو کیا شرف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف کس کو عطا فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر جب مدینہ شریف کے اندر مسجد بنانے کی بات ہوئی اور مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے لیے زمین خریدی گئی، اس کی قیمت اس زمانے میں 8 یا 10 دینار تھی. صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ اس زمین کی قیمت ہم ادا کریں. دادر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کا رتبہ اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں مہمان ہوئے، انہوں نے بھی پیشکش کی کہ اس کی قیمت میں ادا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور حکم دیا کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں. کہ کیا بات تھی، سوچو، یہ تھا اعتماد. اس کو کہتے ہیں اعتماد. یہ پتہ چلا کہ شیخ کو، استاد کو ایسا اعتماد ہو کہ وہ انتخاب کرے، ایسا شیخ کو اعتماد ہو. لہذا حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی نے جب کہا کہ چھت ٹپک رہی ہے، کسی آدمی کو بھیج دیں، تو فرمایا کہ بھائی کوئی آدمی نہیں. فرمایا کہ کہا کہ یہ پوری جو خانقاہ بھری ہوئی ہے صوفیا سے، یہ سارے جو تسبیح لے کر دما دم مست کلندر بنے ہوئے، ان میں بھیجو نا. کہا ان میں کوئی آدمی کام کر نہیں، کوئی چھت بنانا نہیں جانتا، یہ سارے عرش پہ چڑھے ہوئے. تو پھر فرمایا کہ گھر والی نے کہا کہ وہ جو آپ کا دیوانہ کا ہے، یعنی آپ دیکھیے، آپ میرے مرشد فرماتے ہیں اس طرح کا کہ آپ کا وہ دیوانہ کدھر ہے جو 20 میل سے شیخ کی محبت میں شیخ کے گھر والوں کے لیے کھانا، اپنے حصے کا کھانا شیخ کے گھر والوں کو دیا اور 20 میل اسی وقت واپس چلے جاتے. تو شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو تو میں نے خانقاہ سے نکال دیا. گھر والی نے کہا عجیب ہو، ایک آدمی کام کا تھا اسے بھی نکال دیا، کام کا آدمی تھا وہ اس کو بھی نکال دیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعتماد تھا. سبحان اللہ، فرمایا میں نے نکالا ہے، تم بلوا لو. گھر والی نے بچے کو بھیج کر پیغام بھجوایا کہ بھائی چھت ٹپک رہی ہے، آگے ایک چھت بنا دو. سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ جی شیخ نے نکال دیا اور فلاں، فوراً جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حسی کو، جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حسی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. شیخ کی اس شعر کی میں شرح کیا ہے سب پیش کروں، میں لفظوں میں اس کو ابھی نہیں بتا سکتا. اس شعر کے اندر کیا کیفیت ہے، یہ میرے مرشد کا شعر ہے. جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حزی کو، حزن غم کو کہتے ہیں، یعنی وہ غم زدہ دل شیخ نے نکالا ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اب گھر والی کا بلانا شیخی کا تو بلوانا ہوا، آہ تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا، کہ جان جسم میں جان نہیں ہے لیکن جگر کا خون خود چل پڑا. پہنچ گئے. اب عالم یہ کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ صبح صبح پہنچ گئے، چھت بنانا شروع کر دی، شیخ کے گھر کی چھت کی تعمیر کر رہے، مرمت کر رہے. دوپہر کا وقت ہوا، 12 بجے شیخ روٹی کھانے کے لیے گھر تشریف لائے. اب عالم یہ کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ نیچے کھانا تناول فرما رہے ہیں، اوپر بھیکے شاہ چھت پر بیٹھ کر چھت بن رہا ہے، اور دیکھ رہے کہ شیخ نیچے 6 مہینے سے شیخ نے خانقاہ سے نکالا ہوا تھا، نیچے شیخ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اوپر مرید ہے، مرید شیخ کو دیکھ رہے ہیں، شیخ مرید کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے. یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی، یوں تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی اور جب میں دیکھوں گا تو ہٹا لی جائے گی. صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب نیچے دیکھتا تھا تو حکیم الامت مجھ کو دیکھتے تھے، اور جب میں حکیم الامت کو دیکھتا تھا تو حکیم الامت نظر نیچی کر لیتے تھے. دیکھو کیا، اب اس کے اندر جو محبت ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے لفظوں میں، کہ یوں تو نظر مجھ پر ڈالی جائے گی اور جب میں دیکھوں گا تو ہٹا لی جائے گی. اب اس محبت سے تصور کریں کہ ادھر مرید شیخ کو دیکھ رہا ہے کنکھیوں سے، کام بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے، اور شیخ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کنکھیوں سے مرید کو بھی دیکھ رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ یہ واقعہ سنایا، تنک دونوں کی نگاہ مل گئی، کی نظر اور مرید کی نظر آپس میں ٹکرا گئی، اور شیخ بھی اتنے جانتے تھے کہ مخلص ہے، اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بعض مرتبہ شیخ جو ہے اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے، اور اگر نکالتا بھی ہے تو اصلاح کے لیے، کوئی فائدہ اس میں محبت کی آگ کو تیز کرنے کے لیے. سونے کو جب خالص کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح سے بندگی کو خالص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غموں سے گزارتے ہیں، بندگی کو خالص کرنے کے لیے. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تو تلاوت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، دعا کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، عبادت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے حالت غم کے اندر، کیونکہ جانتا ہے مان لو بیٹا بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب وہ شخص وہ جانتا ہے کہ اس وقت سارا عالم میرا ساتھ نہیں دے سکتا، اب وہ صرف اللہ تعالی کے حضور میں جس تڑپتے ہوئے دل سے دعا کرتا ہے، اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ وہ جس پر وہ غم گزرتا ہے وہ کیفیت گزرتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا غم بری چیز نہیں ہے. اگر غم بری چیز ہوتی، اگر غم بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے پیاروں کو غم نہ دیتے. غم بری چیز نہیں ہے. اگر غم بری چیز ہوتی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو نہ دیتے. غم سے انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے نا، یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنتا ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ بنتا ہے. غم دو قسم کے ہیں، ایک غم اختیاری ہے، ایک غم غیر اختیاری ہے. اختیاری کیا ہے؟ جیسے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا، کوئی حسین عورت سامنے آ گئی، کوئی حسین لڑکا سامنے آ گیا، 2 بجے کے 2:30 بجے 2:30 بجے غم تو اختیاری ہے. وہ غم اختیاری کیا ہے؟ جیسے حسین عورت سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم گناہ سے بچ لیں اور ان عورتوں کو نہ دیکھیں. اب وہ جو نظر نیچی کرتا ہے واللہ اس وقت دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ شخص اللہ تعالیٰ کیا با وفا لکھا جاتا ہے، اس نظر بچانے سے اس کو غم ملا، نظر بچانے سے
دل ٹوٹا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا یہ شخص باوفا لکھا جاتا ہے. اور جو ظالم اپنے دل کو نہیں توڑتا, ان حسینوں کو دیکھتا ہے یا ان لڑکوں کو دیکھتا ہے, مسکرا مسکرا کر آنکھیں مارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دل تو اس نے نہیں توڑا, اس کا دل تو نہیں ٹوٹا, اس کو حرام خوشی تو ملی, لیکن یہ شخص اللہ تعالیٰ کیا بے وفا لکھا جاتا ہے. اس نے اپنے کمینے پن کا کام کیا, کمینے پن سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں میں روشنی کو اس بے شرم اور کمینے نے غلط راستے میں استعمال کیا. اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں میں روشنی نہ دیتے, دیکھ سکتے تھے, اندھا پیدا فرما دیتے, یا روشنی واپس لے لے, اللہ کی ہے نا, ہماری تو نہیں ہے نا, اگر وہ واپس لے لے اب دیکھے گا کسی عورت کو. لہذا اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے, شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ نظر بچا. یہ شرافت کا کام ہے, شریف بندوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ روٹی ہمیں عطا فرما رہے ہیں, کتنے احسانات ہیں ان کے ہم پر. ایک تو غم یہ ہے, کیا اختیاری غم, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, اور واللہ جب انسان نظر بچاتے ہے تو دل ٹوٹتا ہے, دل کے عجیب کیفیت, دل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے دیکھیں, اس کے بعد تلاوت کر کے دیکھیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر دیکھیں, پھر دیکھیں کیسی لذت ملتی ہے. اور یہ غم غیر اختیاری ہے. وہ غم غیر اختیاری کیا, اپنا کوئی عزیز بیمار ہو گیا, ماں بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, خود بیمار ہو گیا, کوئی دشمن پیچھے لگ گئے, فاقے ہونے لگے, قرضہ ہو گیا, یہ بھی غم ہے. یہ غیر اختیاری, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ, اس میں بھی مزہ کیا ہے, اس میں بھی مزہ یہ ہے, رونے کا مزہ. رونے میں بھی ایک مزہ ہے جناب. اگر مزہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ درخواست نہ کرتے, اللہم ارزقنی عینین حطالتین, کہ اللہ میں آپ سے وہ دعا کیا مانگتا ہوں جو آپ کی یاد میں رونے والی ہوں. اور رونے پر اللہ تعالی کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں, سبحان اللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ دیکھو, بچہ جو ہے نا, بچہ روتا ہے, دو ایک ماں کے مان لو چھ بچے, پانچ بچے ہنس رہے ہیں, ایک بچہ رو رہا ہے, ماں کس کی طرف توجہ کرے گی؟ ہنسنے والوں کی طرف, رونے والے کی طرف کرے گی نا. بس میرے مرشد فرماتے ہیں ایسے جو بندہ, ایک بندہ نعمتوں میں مشغول ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, اور ایک بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں, فرمائے کہ اس بندے پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہ اس کو نہیں ملے گا. رونے کا مزہ کچھ اور. اور اس کے بعد ذکر تلاوت اللہ کی یاد میں کر کے دیکھیں, کچھ اور ہے. لہذا اس لیے غم یہ بری چیز نہیں ہے, یہ ظلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے, یہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے. اگر غم بری چیز ہوتی, غم بری چیز ہوتی, واللہ یہ جملہ یاد کر لیں, جب غم آئے یہ جملہ یاد کر لیں, اگر غم بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے پیاروں کو نہ دیتے. کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا ہو سکتا ہے آپ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں سے گزارا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی کیفیت کو. ہمارے مثل مشہور ہے نا, ارے صاحب غموں نے تو میری کمر توڑ دی, یہ محاورہ سنے, کہتے ہیں غموں نے میری کمر توڑ دی, اتنا غم آئے کہ بس میں تو نڈھال ہو گیا, کمر ٹوٹ گئی, یہ محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے الذی انقضى ظهرک, اتنا آپ کو غم, آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی, لیکن انعام کیا دیا, انعام غم کے بعد ملتا ہے. انعام ہے ورفعنا لك ذکرک, سبحان اللہ. آپ نے اللہ تعالیٰ فرمایا, اس کی ایک تفسیر تفسیر در منصور کے اندر ایک حدیث قدسی نقل کی, وہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. اب اس کی تفسیر کیا ہے, کہ نبی جب آپ کا میرا نام آئے گا, اذا ذکرت جب میرا نام آئے گا ذکر تم آئی تو میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی آئے گا. اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. یہ پھر مصرع کس نے, میرے مرشد نے جب یہ آیت پڑھائی تو یہ فرمایا اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. دادا مؤذن نارل مؤذن آواز صدا بلند کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو ساتھ میں کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اگر مؤذن یہ نہ کہے اذان مکمل ہوگی. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے غم دیا غم کے بعد. ہاں یہ ضرور ہے غم مانگنا نہیں چاہیے, مانگنا نہیں چاہیے, جیسے دشمنوں سے لڑائی مانگنی نہیں چاہیے, بلکہ یہی مانگے اللہ عافیت دے دے عافیت. لیکن اس طرح سے نہ مانگنے کا حکم ہے. اگر ایسا موقع آ جائے غم آ جائے یا دشمن سے مقابلے کا موقع آ جائے پھر پیٹ بھی نہیں دکھانی چاہیے. اگر زخم کھانے ہیں تو سینے پر کھائے. بس اب غم کو برداشت کریں, اللہ تعالیٰ اسے لو لگا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتا ہے ان کو غموں سے بھی گزارتا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ عبدیت کا توازن قائم رہے. دیکھنا ایک آدمی کو ہر وقت خوشیاں ملے, پیسہ ہو خوشیاں ہو, یہ غریبوں کا درد سمجھ سکتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ غموں سے گزارتے ہیں, انہی لوگوں کو پھر تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ تربیت کا کام دیتے ہیں. اب ایک شیخ کو خود غموں سے, ایک شیخ نے خود گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا, حسینوں سے نظر بچانے کا غم اٹھایا. ایک مرید آیا, ایک شخص آیا, اس نے کہا جناب کیا بتاؤں, بس سڑکوں پہ جاتا ہوں ایسی عورتیں ہیں, میرا تو دل چاہتا ہے اس پہ کود کے چھلانگ مار دوں, اس پہ بھی چھلانگ مار دوں, کسی کو نہ چھوڑوں. شیخ فرمائے گا نظر بچاؤ. حضرت نظر بچاؤں تو میری نانی مرتی ہے اور میرے دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, میرا مزاج بہت رومانٹک ہے اور عشق کے اور حسن کے بحرے اٹلانٹک میں جانا چاہتا ہوں میں. فرمائے گا بیٹا یہ غم ہم نے بھی اٹھایا ہے, ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. یہ میرے مرشد کا شعر ہے, ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. تو شیخ فرمائے گا یہ غم صرف تم نے نہیں اٹھایا, ہم نے بھی یہ غم اٹھایا ہے, ہم نے بھی حسینوں سے نظر بچائی ہے. ہمت اختیار کرو, مت دیکھو کسی کو. اگر اللہ کے لیے تم اس غم کو برداشت کر لو تھوڑے دن تکلیف ہوگی, پھر نظر بچانے میں تمہیں مزہ آنے لگے گا. جیسے انسان اگر باڈی بلڈنگ کرے یعنی کسرت اور ایکسرسائز کرے, اب شروع شروع میں وزن اٹھا رہا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, جیسی گٹھلیا پڑ جاتی ہے کتنا رگوں میں درد اور برا حال ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ شدید تکلیف ہوتی ہے, ادھر بھی درد, بازو میں بھی درد, ٹانگوں میں بھی درد. تب کیا کرتے ہیں, ایک تو تیل لگاتے ہیں اور دوسرا کام ورزش اور ایکسرسائز چھوڑتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ درد ختم, وہ درد ختم. اب بغیر ایکسرسائز کے اس کو چین نہیں آئے گا, کیونکہ صحت ملتی ہے نا, ورزش کرنے سے ایکسرسائز کرنے سے صحت ملتی ہے. اب وہ جو صحت ملے گی تو اب اس کو اس میں الگ لذت ملے گی. اب اس کی وجہ سے دین تو دین دنیا کے کام میں بھی مزہ آتا ہے. جب صحت اچھی ہوتی ہے نا تو دین تو کیا دنیا میں بھی مزہ آتا ہے جناب. صحت برباد ہو تو دین کیا دنیا میں بھی مزہ نہیں آتا. اب اس نے جو تکلیف اٹھائی تھوڑے دن, اب اس کے بعد صحت مل گئی, اب کہہ رہے کہ صاحب ایکسرسائز کرنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے. اسی طرح سے میرے دوستوں, جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو شروع شروع میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, نفس پیچھے لگ جاتے ہیں. نفس کہتا لو سارے مزے چھوٹ جائیں گے, تمہاری زندگی میں کیا لذت رہے گی, کیا انجوائمنٹ, کیا انجوائے کرو گے, زندگی کے مزے کیسے اڑاؤ گے, حسینوں کو نہیں دیکھو گے, فلمیں نہیں دیکھو گے تو تمہاری زندگی کیسی پھیکی گزرے گی. ڈراتا ہے, ارے صاحب یہ بھی کوئی زندگی ہے, اور تو کوئی نہیں دیکھا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو ذرا پوچھے جنہوں نے عورتوں کو دیکھا ان کی کیا زندگی ہے؟ جنہوں نے دیکھا سوائے گھبراہٹ، پریشانیاں، تباہ و بربادی کے علاوہ کیا ملا؟ صحت بھی تباہ ہوتی ہے. جنہوں نے دیکھا ذرا ان حضرات سے پوچھا جائے آپ کو کیا ملا؟ جن فلمی اداکاروں کے آپ عاشق ہیں اور جس رومانٹک دنیا کے آپ عاشق ہیں، کتنی رومانٹک دنیا کی آپ کو مل گئی، آپ کو کیا ملا؟ پر میرے دوستو، جو لوگ نظر بچانے والے ہیں ان کو دنیا کے اندر یہ انعام ملتا ہے کہ سکون ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے نا کہ ان کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی گاہ اور اللہ تعالیٰ کا پیار ان کو نصیب ہوتا ہے. اور واللہ اس کام کو کر کے دیکھیں، تکلیف ہوگی، میں اسے انکار نہیں کر رہا نا، تکلیف کا تو انکار نہیں کر رہا نا میں، تکلیف تو ہوگی، لیکن اس تکلیف کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا، سبحان اللہ، عبادت کی لذت، ذکر کی لذت، تلاوت کی لذت، ایک ایک چیز میں مزہ ملے گا. اس لیے غم یہ بری چیز نہیں ہے، غموں سے گھبرا مانگنا نہیں چاہیے لیکن گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ان غموں میں جو عبادت کی لذت اور مزہ ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہے. مرشد فرماتے ہیں اور ایک لذت عجیب ہے، وہ لذت ہے رضا بالقضاء، یعنی اللہ تعالی کے ہر فیصلے پر راضی رہنا. اس کی لذت تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہو، اللہ تعالی کے ہر فیصلے پر راضی رہنا. ایک بزرگ کو دیکھا کہ بہت شاندار لباس، کھانا بھی بڑھیا کھاتے، ہر وقت ہنس رہے. تو ایک شخص نے ان سے کہہ دیا، کیونکہ کہنے والے چھوڑتے نہیں ہیں نا، کہتے ہیں مولویوں کے بڑے مزے ہیں، لباس، گاڑی، جہاز، کھانا، ایک ایک چیز، کیا مزے ہیں آپ کے تو، کھانا کیسا بڑھیا، لباس کیسا بڑھیا، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، بس آپ کے بھی کیا مزے ہیں. بزرگ نے، چونکہ اس کو تھوڑی بدگمانی پیدا ہو گئی نا، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ذرا میری پیٹھ پر سے کپڑا ہٹاؤ. تو جب پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو ایک ناسور تھا، ناسور سمجھتے ہیں، ناسور وہ پھوڑا ہوتا ہے کہ جو جس میں سے ہر وقت پیپ وغیرہ بہتی رہے، اس کو ناسور بھی بولتے ہیں، تاکہ وہ دائمی مرض لگ جاتا ہے. اب وہ پیٹھ پر دیکھا تو اتنا بڑا پھوڑا ناسور اور اس سے پیپ بہ رہی ہے، بس وہ تو رونے لگا. اس نے کہا حضرت آپ بھی عجیب ہیں، اتنا بڑا ناسور اور آپ کو دیکھو ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، لباس دیکھو، کھانا دیکھو، کسی پر ظاہر ہی نہیں کرتے کہ کوئی ایسا بھی غم لگایا آپ کو. بس فرمایا کہ بات یہ ہے، اسی میں میرے مولا کی خوشی ہے، میں علاج کی سنت پوری کر رہا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے یہی فیصلہ ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی بالقضاء اور دل سے راضی رہنا چاہیے. اب آپ سوچئے ان کی اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے سے جو برکت ہے. ایک واقعہ اور سنیے، حضرت ایوب علیہ السلام، نبی، صبر ایوب مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک امتحان ڈالا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، ان کا رخ بدل لیں ٹھیک ہو جائے گا، جسم میں کیڑے پڑ گئے. اب وہ کیڑے، عالم یہ تھا کہ جسم میں کیڑے ہیں، لیکن میرے مرشد فرماتے کہ کیڑوں کو حکم تھا کہ دیکھو یہ نبی کا جسم ہے، تمہیں اس جسم کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تم بطور مہمان کیوں تم یہاں رہو، ہم نے اپنے نبی کے امتحان کے لیے تم کو رکھا ہے، لیکن خبردار تم کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو عالم کیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بیان ہونا وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کے لیے یا تو باہر والے حصے میں پڑھے یا انتظار کرے، سنت اور نوافل سب پڑھیں گے. لہذا جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جہاں نماز پڑھ رہا ہوں وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے. دیکھا آپ نے سر، جہاں نماز ہو، جہاں نماز ہو وہاں بیان نہ کرے. اس لیے جہاں نماز پڑھ رہے ہو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے تاکہ نمازی کی نماز میں خلل نہ ہو، اور جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. باہر والا حصہ موجود ہے، ان مسائل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. یہ سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، نہیں سیکھا دین انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. کہیں نماز پڑھ رہا ہو اگر اعلان شروع ہو جائے تو نمازی کی نماز کا کیا حال ہوتا ہے. اسی لیے جب نماز کوئی پڑھ رہا ہو، جیسے مسبوق ہوتے ہیں جس کی رکعت چھوٹ جائے، تو اس وقت زور سے دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے، وہاں زور سے دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے. یہ دعا تو ایسا بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو نماز پڑھنے والے کی نماز متاثر ہوتی ہے. نماز ہو باہر پڑھ کے پھر اندر آ کر بیٹھ جائے، لیکن جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ بیان کرنے والوں کے لیے، چاہے کوئی علماء وغیرہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت کے حضرات ہو، تو اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں کہ ایسی جگہ نظم بنائیں جہاں پر نمازی نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز میں خلل ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اور جہاں بیان ہو وہاں نماز نہ پڑھے. اور رہی بات کہ کہے گا جی ہم تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت فرمائی ہے، تو تحیت المسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ آ کر بیٹھ جائے اگر بیان ہو، کیونکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک بات. اور رہی تحیت المسجد، تو تحیت المسجد کا علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو کہ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں، کیونکہ نماز بھی نہیں پڑھنی فضیلت بھی لینی ہے. تو فرمایا کہ پھر یہ پڑھ کر بیٹھ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے نا وہ پڑھ کر بیٹھ جائے، چاہے 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کو تحیت المسجد کی فضیلت مل جائے گی. یہ نا تحیت المسجد کا مسئلہ، اس لیے آ کر شامل ہو جائے، یہ پڑھ کر بیٹھ جائے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ لذت غم میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس بات پر تھی، جیسے حسینوں سے نظر بچانے میں اس میں بھی ایک مزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وعدہ ہے کہ جو عورتوں سے نظر بچائے گا، حسینوں سے نظر بچائے گا، تو اس کو حلاوت ایمانی ملے گی، ایمان کی مٹھاس. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ من ترکہا مخافتی، جو میرے خوف سے نظر بچائے گا ان عورتوں سے اور لڑکوں سے، تو ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، ایسا ایمان ان کو عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس کو اپنے دل میں موجود پائیں گے. حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے نظر بچانے پر. تو پتہ چلا کہ اس میں بھی ایک لذت ہے، لذا غم میں بھی مزہ ملتا ہے، غم میں مزہ. وہ کیسے؟ جیسے کباب ہے نا، گناہ چھوڑنے میں بھی لذت ہے، اور وہ لذت کیسی؟ جیسے کباب کھانے کی لذت. میرے مرشد نے فرمایا، یہ دیکھو کباب انسان کھاتا ہے، اور کباب میں ہو مرچیں، بریانی ہو زبردست والی، اور اس میں مرچیں بھی خوب ہوں، اب کھانے والے کا کیا عالم ہوتا ہے؟ پسینے بہرے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو، ناک سے پانی، اور سوسو سوسو کی آوازیں، اور کھجلیاں بھی کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب اس کا نقشہ کیسے بنا؟ پانی پہ پانی، پیپسی پہ پیپسی، آنکھ سے آنسو بھی، اور بریانی کھایا جا رہا ہے، مرچے والی بریانی. اب ایک آدمی نے اس کی حالت دیکھی، اس نے کہا رہے بیچارے کا کیا حال ہے، اوفو بریانی کھانے سے اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ آنسو نکل رہے ہیں، رو رہا ہے، ناک سے پانی، کھجلیاں کروٹیں بدل رہا ہے اور سوسو کر رہا ہے، دبا دب پانی پی رہا ہے، بیچارہ بڑی تکلیف میں. وہ جو ہے وہ آدمی نے جب دیکھا آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب، اس کو رحم آیا کہ بیچارہ اتنی ایسی کھا رہا ہے بریانی، بہت تکلیف میں ہے یہ. تو اس نے کہا کہ دیکھو مسئلہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کسی آدمی کو چھینک آتی ہے نا، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت ہے. بعض لوگوں کی ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ اگلا آدمی اچھا اور جو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں اس سے یہ کام نہ کریں، صفائی کے لیے کوئی اور چیز استعمال کر لیں. قلم جو ہے نا وہ علم کی چیز ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں، خدا نہ خواستہ کبھی تکلیف ہو جاتی ہے، اور قلم کو ناڑا ڈالنے کے لیے استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ قلم جو ہے وہ علم کی چیز ہے اور علم کا ادب ہے. لہذا ایک محدث کا واقعہ لکھا کہ کسی خواب انتقال ہوا تو پوچھا خواب میں، خواب بعض مرتبہ ایسا ہوتا نا کہ نظر آتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، آپ نے اتنی دین کی خدمت کی، اتنا حدیث شریف پڑھانا لکھنا، اتنے شاگرد اتنے مرید آپ کے، آپ کو کیا ملا، کس بات پر آپ کی مغفرت ہوئی؟ فرمایا ایک چھوٹی سی بات تھی کہ ایک مرتبہ بیت الخلاء جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ پر جس سیاہی سے، جس انک اور سیاہی سے میں حدیث شریف لکھتا تھا تو اس کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا، اور میں بیت الخلاء جا رہا تھا تو باہر واپس آئے، اور باہر واپس آ کے اس کو صاف کیا، پھر دوبارہ بیت الخلاء گئے. کیوں؟ کیونکہ ادب کی چیز ہے کاغذ اور قلم، کاغذ قلم اور سیاہی یہ ادب کی چیز ہے. فرماتے کہ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی کہ تو نے ادب کیا، اس لیے ادب کی چیز ہے. اس لیے اخبار کو بطور دسترخوان کے نہیں بچھانا چاہیے، ہوتا ہے نا ایسا کہ اخبار کو بچھا دیتے ہیں دسترخوان کے طور پہ. اخبار کبھی چاہے اس میں کتنی اداکارائیں اور ٹینس کی کھلاڑیوں کی تصویریں ہیں، بہرحال وہ علم ہے، علم ادب کی چیز ہے، وہ علم ہے اس کو بھی، یعنی ٹینس کی کھلاڑیوں کا نہیں، وہ جو استعمال یعنی اس میں جو سیاہی اس میں کاغذ ہے وہ ادب کی چیز ہے. پھر بعض اخبار تو ایسے ہوتے ہیں جس میں قرآن پاک کی آیت اور حدیث شریف یا کوئی کسی عالم کا کوئی مضمون ہوتا ہے، اس لیے یہ منع کیا کہ اخبار کو بطور دسترخوان کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہاتھ پہنچنے کے لیے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے شیشہ صاف کرنے کے لیے بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں اخبار والے کاغذ سے شیشہ سب سے اچھا صاف ہوتا ہے نا، اخبار والے کاغذ سے. لیکن ادب یہ ہے کہ اخبار سے والے کاغذ اخبار سے شیشہ بھی صاف نہیں کرنا چاہیے. بادل بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کمی نہیں ہے شیشے صاف کرنے کے لیے. البتہ یہ جو ٹیشو پیپر ہے، چونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا استعمال درست ہے. یہ بھی کاغذ ہے ٹیشو پیپر، اس کا نام ہی پیپر ہے. یہ بھی ہے جیسے ناک صاف کرنے کے لیے ہے، یا ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے کہ وہ بنائے اسی مقصد کے لیے کہ بیت الخلاء میں استعمال کیا جائے. ایک بڑی مزیدار بات یہ ہے، کیا کہیں بس، مزیدار بات اس لیے کہہ رہے کہ ہمارے دل کی آہ ہے. وہ بڑی مزیدار بات یہ ہے، ہمارے جو لیٹرین اور بیت الخلاء ہے یہ جو مسجد کے ساتھ، وہاں پر بھنگی بٹھایا گیا صفائی کی خاطر سے، تو کہتے ہیں اس کو ٹھیکے پر دیا ہوا. اس کو ہٹایا تو اب عجیب عالم یہ ہوتا ہے کہ لیٹرین کے اندر سے کپڑے ملتے ہیں، ہر تھوڑے دن کے بعد وہ لیٹرین بند ہو جاتا ہے، اور کس چیز سے؟ اس میں سے کپڑے نکلتے ہیں. عجیب بات ہے. تو لانے والے کون ہیں؟ استعمال کرنے والے. اے دن یہی شکایت ہوتی ہے. ہمارے دوستوں نے کہا بھی کہ اعلان کر دو بھائی وہاں پر. میں نے کہا یہ بات تو یہ تھی، سمجھداری کی تھی. انسان کو عقل و فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خود شعور ہونا چاہیے کہ کیا چیز کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر یہ مردوں کا لیٹرین ہے، عورتوں کا تو ہے نہیں جہاں کپڑے نکلے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. چلو عورتوں کا لیٹرین ہو وہاں کپڑے نکلے تو سمجھ میں بھی آتا، لیکن مردوں کے لیٹرین میں کپڑے نکلنا کتنی عجیب سی بات ہے. کہ بیت الخلاء آئے دن سب اسی وجہ سے بند ہوتا ہے، سب اسی وجہ سے کہ کپڑے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. اگر لیٹرین بند کر دو پھر دیکھو ہڑتال شروع کر دیں گے کہ مولوی نے ہمارا پیشاب بند کر دیا. سہولت کے لیے رکھا ہے. یا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا انتظام بھی نمازیوں کے ذمہ ہو، کہ جہاں لیٹرین استعمال کریں وہاں صاف بھی کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے لیٹرین فراہم کرنا اور پرووائڈ کرنا، یہ مسجد والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ سہولت دی جاتی ہے تو اس سہولت کا مقصد یہ ہے کہ نمازیوں کو راحت ہو، یہ مقصد ہوتا ہے کہ چلو بھائی راحت کی ایک چیز ہے، ضرورت کی ایک چیز ہے، راحت کا انتظام ہو جائے. لیکن میرے دوستو اس کا یہ استعمال کہ کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، پتھر گسیڑ دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایک مسئلہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا سنت، اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا سنت، واجب ہے، واجب. یعنی جس نے الحمدللہ کہا اور اس کے جواب میں جس نے سن لیا الحمدللہ، اگلے نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہ کہا تو گنہگار ہوگا. جیسے ایک آدمی نے السلام علیکم کہا تو جس نے السلام علیکم سن لیا، اگر اس نے وعلیکم السلام نہ کہا تو گنہگار ہوگا، اس کو گناہ ملے گا، بڑا گناہ ہے یہ. کیونکہ واجب ہے، واجب سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور ترک واجب یہ گناہ ہے. لہذا السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا یہ واجب ہے، اور الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ دونوں میں سننا ہو. جو بعض لوگ سلام اتنا آہستہ کرتے ہیں سنائی نہیں دیتا، یا الحمدللہ کسی نے آہستہ سے بولا تو پھر اس کو یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے، کیونکہ سنا نہیں نا. نظر میں یہ کہہ رہا تھا بعض مرتبہ کسی کو چھینک آتی ہے، ابھی وہ الحمدللہ کہتا نہیں، اگلا کہہ دیتا یرحمک اللہ، تو یہ بھی اس کا موقع اور محل نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ سنا نہیں. تو یرحمک اللہ کہنا یہ ایک پروسیس ہے، پورا ایک سسٹم ہے. لہذا پہلے الحمدللہ، اس کے جواب میں یرحمک اللہ ہے. تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور غم کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، جس کی مثال جو پیش کی تھی میرے مرشد فرماتے کہ جو آدمی گناہ چھوڑتا ہے تو گناہ چھوڑنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کباب کھانے والے کی مثال، کہ کباب کھا رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کھجلیاں کر رہا ہے، آنکھ سے پانی، ناک سے پانی، سوسو سوسو کی تکلیفیں، پانی پہ پانی پیے جا رہا ہے، سیون اپ اور پیپسی کی بوتل بھی پی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بریانی بھی کھاتا رہتا ہے، وہ بھی نہیں چھوڑتا. اب وہ ایک آدمی نے دیکھا، اس نے کہا ارے بےچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کھجلی ہو رہی ہے، ناک سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، کھجلیاں کر رہا ہے. چلو اس کو کہتے بھائی صاحب آپ اپنی بریانی مجھے دے دیجیے. کہہ رہے کیوں ایسا غصے سے دیکھے گا کیوں؟ وہ کہے گا جناب اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف بہت ہو رہی ہے بریانی کھانے سے، اس تکلیف کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بریانی آپ مجھے دے دیجیے. میں آپ دشمن ہی نہیں ہے، میں آپ کا دوست بن کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بریانی مجھے دے دے. انہوں نے کہا کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف یہ ہے کہ آپ کھجلیاں کر رہے ہیں، आपके आंसू निकल रहे हैं, आपकी नाक से पानी बह रहा है, आप बार बार पानी पी रहे हैं और सुसु सुसु की आवाजें निकाल रहे हैं, करवटे भी बदल रहे हैं, तो आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा, मुस्कुरा कर कहता है कि आप समझे नहीं, ये खुजली, ये आंसू, ये करवटे बदलना, ये आवाजें निकालना, ये सब मजे की चीज है। क्यों जनाब? और क्या है, उसको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो खाते हुए मिर्चों वाली बिरयानी खाते हुए, बिरयानी खाते हुए देखा ना, कहते ऐसे नाक कर रहे हैं, करवटे भी बदल रहे हैं और दबा दब बिरयानी में बिरयानी खा रहे हैं, तो क्या कहता है? कहता है ये मजे का आंसू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसान गुनाह से बचता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब लाइट जाए तो ये भी सुन्नत अदा करें, क्योंकि एक सुन्नत को जिंदा करने से 100 शहीद का सवाब मिलता है, बजाय इसके कि गाली दे केएससी वालों की वगैरह वगैरह। कैसा सैंपल दे दिया भाई, बाकी तो यार लोग खुद ही जानते हैं कि कैसी सुनाई जाती है। एक बच्चे से पूछा ना उसके टीचर ने कि बताओ बिजली कहां से आती है, तो उसने कहा हमारे मामू के घर से आती है। हैं? तुम्हारे मामू के घर से? वो कैसे? कहा जब लाइट जाती है, हमारे अब्बा कहते हैं सालों ने बिजली फिर बंद कर दी। ये भी सुनना जिंदा करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब लाइट आ जाए तब क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी नेमत है। तो आदमी जो गुनाह से बचने का गम उठा रहा है, अब सारी दुनिया उसको कहती है कि देखो यार इसकी दाढ़ी नहीं थी, लोग कितनी इज्जत करते थे और कैसा इसकी आव भगत होती थी, अब दाढ़ी रख ली है सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। और वो भी रोता है क्योंकि उसको भी तो तकलीफ होती है ना, लोग उसको जब छेड़ते हैं मजाक उड़ाते हैं तो उसको भी जाहिर बात है उसका भी दिल दुखता है, वो भी रोता है। और उसी तरह से नजर बचाने में अब तकलीफ हो रही है, गुनाह से बचने में तकलीफ हो रही है। मान लो रिश्वत लेना छोड़ दी, रिश्वत देता था रिश्वत देना छोड़ दी, सूदी काम करता था वो काम छोड़ दिया, बजाहिर क्या होता है? रिस्क कम लगता है, बजाहिर आमदनी में कमी हो गई, अब उसको तकलीफ। लोग कह रहे देखा पहले तो तुम्हारे कैसे मजे थे, कैसी कैसी गाड़ियों में घूमते थे, अब आ गए ना पैदल और मोटरसाइकिल पर, पहले देखो गोश्त खाते थे अब दाल खाने पर आ गए, तुम्हारे यहां फाके होने लगे, देखो लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ा रहे हैं। और वो रोता भी है, लेकिन मैं वल्लाह से अर्ज करता हूं कि वो आदमी जो अल्लाह के लिए दाढ़ी रख ले या गुनाह से बचने का गम उठा ले, रोता तो है लेकिन उस रोने में भी एक लज्जत है। और वो लज्जत कैसी है मेरे प्यारे दोस्तों? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस्म में कीड़े पड़ गए, मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कि वो जो कीड़े थे, लगा अल्लाह ताला ने मोहब्बत इतनी दी थी उन कीड़ों की हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में कि वो जब कीड़े जिस्म से दूर जाते थे तो आप उनको पकड़ पकड़ कर अपने जिस्म में रखते थे, लेकिन कीड़ों को इजाजत नहीं थी खाने की। अरे शफीक भाई थोड़ा सा ऐसे बैठे ना, नजर नहीं आ रहे। कीड़ों को खाने की इजाजत नहीं थी, खाने की इजाजत अल्लाह ताला की तरफ से थी लेकिन खाने की इजाजत नहीं थी। मारूमी फरमाते हैं दादा अय्यूब रा महरे पिदर, इस वक्त के कीड़े को भागते थे तो आप बेचैन हो जाते थे और तलाश कर करके उनको अपने जिस्म में वापस रखते थे। मारूमी फरमाते हैं दादा अय्यूब रा महरे पिदर कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसी मोहब्बत दी थी, मेहर माने मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत दे दी जैसे बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। अब बाप फोन करके पूछता है कि बेटा कहां हो, बाप फोन करता ना बेटा कहां हो, वो कहता है यार हमारे बाप को भी मुसीबत है, बस चैन ही नहीं है, हर वक्त पूछो कहां हो, अब कब आ रहे हो, अब किधर पहुंचे, ऐसा लगता है कि दुनिया में इसको कोई काम नहीं, मेरे पीछे पड़ गया। बाप को मुसीबत, बाप बच्चा उसको मुसीबत समझता है। लादा मेरे मुर्शिद ने सुनाया कि एक बेटा धूप में खड़ा हुआ था, तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा छांव में आ जा, उसने कहा अच्छा अब्बा अभी आता हूं। थोड़ी देर गुजरी, फिर बाप ने कहा, कई दफा जब कहा तो बाप खामोश, घर गया, घर जाकर अपने पोते को उठा लाया और पोते को लाकर धूप में खड़ा कर दिया। اب وہ بیٹا نے ابا ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو گرمی لگ جائے گی, دھوپ لگ جائے گی. تب باپ نے کہا کہ بیٹا جب میں تجھے کہہ رہا تھا کہ دھوپ سے چھاؤں میں آ جاتا تو تو بھی میرا بیٹا ہے, مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی اس وقت لیکن تیری سمجھ میں نہیں آئی, جب تیرا اپنا بیٹا دھوپ میں کھڑا ہوا تب تجھے پتا چلا کہ گرمی لگ جائے گی. تو ذرا جب جس طرح تیرے دل میں تڑپ ہے اپنے بیٹے کے لیے, میرے دل میں بھی تیرے لیے ویسی ہی تڑپ ہے. ذرا بیٹے کو مصیبت لگتی ہے کہ یار ہمارے ابا کو چین نہیں ہے, بس جب دیکھو ابھی نکلے نہیں, کب آؤ گے, کہاں پہنچے, کدھر ہو, بس فون کر دیتے, جان کو پیچھے پڑ گئے, کوئی کام ہی نہیں ہے. اس سے تو اچھا تھا ابا کی دوسری شادی کرا دے تاکہ دوسرے سے ہم لگ جائیں, ہماری تو جان چھوڑے. میرے پیارے دوستو, یہ بھی محبت کی چیز ہے. وہ باپ اپنی محبت سے مجبور ہوتا ہے, جب انسان باپ خود بنتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ جو ہے باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کے لیے کیسی محبت ڈالتا ہے. تجھے بھی اولاد کا غم یاد ہوگا جب تو صاحب اولاد ہوگا. جب انسان خود باپ بنتا ہے نا تب پتا چلتا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے. تو فرماتے کہ مہرے پدر, کہ باپ جیسے شفقت ایوب علیہ السلام کے دل میں ہم نے ڈالی تھی. دادا ہم ایوب را مہرے پدر, بہرے مہمانی کرما بے زرد, کرما یعنی وہ کیڑے جن کو ایوب علیہ السلام کے جسم کو کھانے کی اجازت نہیں تھی, ان کیڑوں کی مہمانی کے لیے اتنی محبت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے لیے دل میں, کہ وہ جاتے تھے آپ ان کو پکڑ کر اپنے جسم میں لگا رکھ لیتے تھے. لہٰذا جب ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا کا زمانہ ختم ہوا, اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, آپ کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ابتلا ڈالا تھا کہ جس میں کیڑے پڑ گئے, وہ زمانہ اچھا تھا کہ یہ زمانہ اچھا ہے صحت کا زمانہ؟ تو کیا فرمایا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو ایک نعمت حاصل تھی وہ نعمت اب نہیں ہے. صحت کی نعمت تو ہے لیکن ایک نعمت یہ تھی کہ جب صبح ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ دریا فرماتے تھے کہو ایوب کیا حال ہے, اس کی اتنی لذت ہوتی تھی کہ شام تک مست رہتا تھا, اور شام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ دریا فرماتے تھے کہو ایوب کیا حال ہے. تماشائے مقتل کو آئے جو وہ, تماشائے مقتل, مقتل قتل کی جگہ کو بولتے ہیں, کہ جس محبوب کی خاطر قتل کیے جا رہے ہیں وہ محبوب ہمارا تماشا دیکھنے آ رہا ہے کہ دیکھو میری محبت میں اس کو مارا جا رہا ہے. تماشائے مقتل کو آئے جو وہ, تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی, تڑپنے میں مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سے جو تکلیف اٹھا رہے ہیں تو اسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا پیار مل جائے, سبحان اللہ. اس لیے میرے پیارے دوستو, گناہ سے بچنے میں جو تکلیف تو ہے لیکن وہ تکلیف دوسرے دیکھنے والے کو پتہ چلتی ہے. گناہ سے بچنے کی تکلیف ہے تھی, دوسرا سمجھتا ہے جی اس کی لذت چھوٹ گئی, مزے چھوٹ گئے, اب یہ داڑھی رکھی لیے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن میرے دوستو, جو آدمی اللہ کی رضا خوشی کے لیے کام کرتا ہے اس کو جو لذت ملتی ہے, دوسرا آدمی اس مزت اور لذت اور مزے کو سمجھ نہیں سکتا. وہی مزہ ہے جیسے مرچوں والی بریانی کھانے کا مزہ, جیسے کباب کھانے کا مزہ. لہذا گناہ سے بچنے کا شروع میں تھوڑی تکلیف ہوگی, جیسے کوئی آدمی مرچے نہ کھاتا ایک لذت کی چیز ہے, اب اس شروع میں کھائے گا تو میرے مرشد کا شعر ہے, مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے, مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے, جہاں سے مرچ گزرتی نہ چھوڑتی نہیں ہے. لیکن جب اس کو مرچ کی لذت اور مزہ مل جاتا ہے, اس کے بعد بغیر مرچوں کے مزہ نہیں آتا کھانے کا. تو اسی طرح میرے پیارے دوستو, جس کو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرماتے تھے اور گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں, گناہ چھوڑنے میں تکلیف تو ہے لیکن وہ تکلیف چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے, اس تکلیف میں جو لذت اور مزہ ہے میرے پیارے دوستو, وہ آدمی جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو وہ اس لذت اور مزے کو سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو ہر گناہ سے اور ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ میں بزرگ کا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ابتدا اسے ہوئی تھی کہ ایک بزرگ روزانہ اٹھتے تھے, آواز آتی تھی, آواز کیا آتی تھی کہ نہ تمہارا اٹھنا قبول, نہ تمہارا وضو قبول, نہ تمہارا نماز قبول, نہ تمہاری تقریر قبول, نہ تمہارا جمعہ پڑھنا قبول, کچھ قبول نہیں. ایک دن, دو دن, تین دن آواز آئی, خادم نے بھی کہا, ایک دن خادم نے کہا کہ اس نے بھی آواز سنی, اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جب آپ کو کچھ بھی قبول نہیں ہے, کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ میرے مرشد فرماتے کہ وہ رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، محبوبوں کا کام ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا، محبوب اپنے عاشق کو یوں ہی چھیڑا کرتے کہ جاؤ تم ہمارے عاشق نہیں ہو. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لو وہ قبول نہیں کرتے، ہم نماز چھوڑ دیں، ہم ذکر چھوڑ دیں، ہم تلاوت چھوڑ دیں، نہ فرما برداری چھوڑ دیں، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے خدا کے پاس چلے جائیں؟ وہی تو ہمارا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ ان کے سوا کوئی اور در ہوتا، کوئی راستہ ہوتا تو وہاں چلا جاتے، جب ان کے سوا کوئی راستہ نہیں تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ان کو اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. وہ کیا کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. بس وہ بزرگ نے یہ بات فرمائی تو آپ آسمان سے آواز آئی جس کو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبول. کیوں؟ اپنی ادا دکھا دی. اگر وہ قبول نہیں کرتے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بندگی بجا لاتے رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر کرتے رہے اور ان کی رضا اور خوشی کے اعمال کرتے رہے. ہمارا کام کرنا ہے، ہمارا کام کرنا ہے ہم اپنا کام کریں، قبول کرنا جس کے ذمہ وہ اسی پر چھوڑ دے. تو آواز کیا آئی؟ آواز آئی قبول گرچہ ہنر نیست. ہم قبول کرتے ہیں اگرچہ تمہارا عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس قابل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے کرم سے اس کو قبول فرماتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جسماں پناہ دیگر نیست. بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پناہ نہیں دیں گے تو ہمارے بندے کہاں جائیں گے؟ لہذا میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا اپنے دربار میں ہم کو بھیج دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ کیا عالم ہوتا ہے؟ جمعے کی نماز کا بھی عالم دیکھ لیجئے. عام نماز کیا ہے، جمعے کا بھی عالم دیکھ لیجئے کہ کوئی جمعہ کی نماز نہ پڑھے تو کہتے یار کیسا آدمی ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جمعے میں بھی بھیج دیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن بندگی تو آگے بڑھانی چاہیے کہ عالم یہ ہو کہ ہم صرف رمضان کے نمازی نہ ہو، غیر رمضان کے بھی نمازی ہوں. ایسا نہیں رمضان شریف آئی تو نماز پڑھ رہے ہیں، جو آنے والے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مبارک فرمائے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو اپنا قرب عطا فرمائے، ہر گناہ نافرمانی سے حفاظت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو اعمال کی توفیق عطا فرماتے ان کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اپنے کیا اللہ اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجئے، اور اے اللہ 100% ہم سب کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہماری صورت ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ ہم لوگوں کو بھی 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بارش کی طرح سے جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ مصیبت اور ہڑتال اور یہ جو شہر کے حالات کی صورت میں ہو، در حقیقت یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ اس ابتلاء سے مصیبت سے بھی ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بنا، ہمیں نیک حکمران عطا فرما دیجئے، شریعت و سنت کا بول بالا بنا فرما دیجئے، اور ہمارے یا اللہ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاقیات، ہماری عبادات شریعت و سنت کے مطابق یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مخلوص کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. ہمارے ایک پیر بھائی ہمارے شیخ کے ایک بہت بڑے بڑے خلیفہ اور بڑے بہت بڑے عالم ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے مایوس پٹیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ، ابھی چند روز قبل ان کا اسی ہفتے میں مکہ شریف میں انتقال ہوا کہ نماز پڑھی تھی اور حتیم کے سامنے ان کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت المالا جو مکہ شریف کا قبرستان وہاں دفن نصیب فرمایا، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما دیجیے، اور یا اللہ ہم سب کو بھی اچھی موت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا اور خوشی کی حالت میں اور اپنی فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ اور اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے جب تک ہم تمام گناہوں کو چھوڑ کر 100% آپ کے فرما بردار نہ بن جائے، یا اللہ اور ایک ایک